بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناظرین کرام السلام علیکم۔ پروگرام ہماری نگاہ میں البلاغ اسٹوڈیو کی جانب سے خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع پاکستان میں اسلامی تحریک کے خد و خال ہیں۔ البلاغ اسٹوڈیو میں مولانا حجت الاسلام والمسلمین جناب مرتضی علی صاحب کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام کے سلسلے کا پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اگر ہم اسلامی تحریک پر نگاہ ڈالیں تو اس حوالے سے معاشرہ شناسی کی بہت ضرورت ہے۔ پاکستان کے معاشرے میں ایسے کون سے مثبت اور منفی نکات ہیں کہ جن کو دیکھتے ہوئے یا جن کے بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ زمین اسلامی تحریکوں کے لیے سازگار ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم پاکستانی معاشرے کا ذکر کرتے ہیں اور پاکستانی معاشرے کے اندر اسلامی تحریک کے لیے سازگاری یا ناسازگاری کا تذکرہ کرتے ہیں تو اچھا ہے کہ ہم پاکستان کی موجودہ معاشرتی صورتحال کا ایک تاریخی پس منظر میں جائزہ لے لیں۔ تاریخی اعتبار سے ہمیشہ اس خطے کے اندر عوامی تحریکیں دین کے نام پر چلی ہیں۔ بہترین مثال شاید خود پاکستان کی اپنی تحریک تھی کہ جس میں کسی بھی نیشنلسٹ عنصر سے کہیں زیادہ دین نے اپنا کردار انجام دیا تھا، اور لوگوں کے نعرے، لوگوں کی امنگیں، لوگوں کی امیدیں سب کے سب اپنے دین سے وابستہ تھیں۔ اسی طریقے سے ہم اگر اس سے پہلے بھی دیکھتے ہیں تو جو انگریزوں کے خلاف موومنٹس ہوئی ہیں ان کے اندر بھی دین کا رنگ ہمیں بہت زیادہ واضح طور پر نظر آتا ہے۔ تو ہم مجموعی طور پر برصغیر کے معاشرے کو دین سے وابستہ ایک معاشرہ سمجھتے ہیں، اور اس کے اندر ہم دینی ایلیمنٹ کو اس کی تمام تحریکوں کے اندر اور اس کے تمام آئیڈیلز کے اندر انتہائی زیادہ کارفرما سمجھتے ہیں۔ اب اس میں آپ کے پاس پس منظر بہت زیادہ ہے، جو کچھ برصغیر کے اندر گزشتہ 150 سال کے اندر پیش آیا ہے اس کی ان تحریکوں کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں اور لوگوں کی خواہشات کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی ایسا وقت نہیں آیا جب لوگوں نے دین سے نکل کر ان اسکلز کے اوپر سوچا ہو جن کو ہم سیکولر اسکلز تعبیر کرتے ہیں، چاہے وہ مسلم لیگ کا بننا تھا، چاہے وہ پاکستان کے مطالبے کا ہونا تھا، چاہے وہ پاکستان کے اپنے نظریے کا بیان تھا، اور یا پاکستان کی بننے کی تحریک میں لگنے والے نعرے جیسے کہ میں نے عرض کیا۔ پاکستان بننے کے بعد بھی ایسے ہی تھا۔ پاکستان بننے میں شاید کچھ عوامل ایسے ہوں جن کے سیکولر انٹینشنز ہوں اور وہ دین کے ساتھ اپنے تعلق کو بہت زیادہ اچھا نہ کرنا چاہتے ہوں، لیکن جب ہم عوام کو دیکھتے ہیں تو عوام پاکستان کو اسلام کے آئیڈیلز کے لیے ایک زمین کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر وہ اپنے آئیڈیلز کے اوپر عمل کر سکیں اور ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دے سکیں جس میں وہ اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں، جس کو ہم دو قومی نظریہ تعبیر کرتے ہیں اور مختلف بیانات اس ٹائپ کے۔ پاکستان بننے کے بعد بھی جو تحریکیں چلتی رہیں اس میں عوام میں اسلام سے دلچسپی، عوام میں اسلام سے وابستگی نظر آتی ہے، اور مثال کے طور پر فرض فرمائیے 70s کے اندر اگر نظام مصطفیٰ کی تحریک کا جائزہ لیں تو وہ ایک طرف سے وہ کہہ سکتے ہیں منفی ہوشیاری ہے کہ جو اس دور کے سیاستدانوں نے انجام دی، لیکن عوام کے اندر ایک مثبت ایٹیچیوڈ ہے کہ وہ بیچارے دین کی خاطر اٹھے تھے اور وہ دین کو طلب کر رہے تھے۔ نہایت یہ کہ ہمیشہ اس عوام کو دین کے نام پر دھوکہ دیا گیا ہے۔ بس ایک پازیٹیو سائڈ ہے پاکستان کے معاشرے کے اندر، وہ یہ کہ عوام میں دین کی طلب ہے، عوام میں دین کی پکار ہے، اس حد تک کہ ان تمام تر جد و جہد کے باوجود جو سیکولر سوسائٹیز نے پاکستانی معاشرے کے خلاف انجام دیے ہیں ابھی تک وہ پاکستانی عوام کے اندر سے دین کی طلب کو خاموش نہیں کر سکے۔ اور مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کے نام پر جو جد و جہد انجام پاتی ہے اس میں پاکستانیوں کا رول بہت زیادہ ہے۔ البتہ میں پھر کہوں گا ان کو مس یوز کیا جاتا ہے، چاہے وہ نظام مصطفیٰ کی تحریک ہو، چاہے وہ طالبان کا تشکیل پانا ہو، اور چاہے وہ مختلف دنیا کے ممالک کے اندر جہاد کے نام پر کسی معاشرے کا ایکسپلائٹ ہونا ہو جیسے کہ پاکستانی معاشرے کا ایکسپلائٹ ہونا تھا۔ تو پازیٹیو سائڈ ان کی دین طلبی ہے، دین کو طلب کرتے ہیں، ان کی جڑوں کے اندر دین ہے، یہ اپنے دین سے دور نہیں جانا چاہتے۔ اور جو نگیٹو سائڈ ہے وہ دین کے اندر سادہ فہمی ہے، یہ دین کے اندر عمیق نہیں ہے، یہ دین کے اندر ان اصولوں پر گہرائی تک علم نہیں رکھتے۔ لہذا اگر ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے جس کا کوئی دینی بیک گراؤنڈ نہیں ہے اور کوئی دین کا نعرہ لگاتا ہے تو یہ بیوقوف بن جاتے ہیں اس کے ہاتھوں، اور اس کے پیچھے چل نکلتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ دین کے معاملے میں علمی گہرائی نہ ہونے کے نتیجے میں ان کو دین کے ذریعے سے بار بار دھوکہ دیا گیا. یعنی تصور فرمائیے افغان جہاد کا کیس جو ہوا کہ امریکہ کو رشیا سے ایک جنگ لڑنی تھی اور وہ جنگ سی آئی اے کی ایڈمنسٹرڈ تھی, سی آئی اے کی اسپانسرڈ تھی, اور جب اس جنگ کو لڑنے لگتے ہیں تو وہ دین کا نام لیتے ہیں اور دین کے ذریعے سے ریکروٹمنٹ کرتے ہیں, دین کے ذریعے سے اپنے کیمپس بناتے ہیں, دین کے نام پر لوگوں کو جمع کرتے ہیں. تو یہ پاکستانی عوام کے اندر پازیٹیو اور نگیٹیو آسپیکٹس ہیں. اور یہ جو پاکستانی عوام کے اندر فرقواریت اتنی آسانی سے پھیلتی ہے, یہ بھی ایک لحاظ سے منفی حصہ کہ لوگ فرقواریت میں مبتلا ہیں, لیکن ایک طرف سے مثبت حصہ ہے وہ یہ کہ اگر ان کے اندر دین کی خواہش نہ ہوتی تو ان کے اندر فرقواریت بھی نہیں پھیلنی تھی. مثلا ملائیشیا کے عوام میں کہاں فرقواریت پھیلی, ٹرکی کے عوام میں کہاں فرقواریت پھیلی, کیونکہ ایک وجہ یہ کہ ان کے اندر دین کی طلب اس پائے کے اوپر نہیں ہے جس پائے کے اوپر برصغیر کے عوام کے اندر پائی جاتی ہے. تو میں دیکھتا ہوں کہ برصغیر کے عوام ایک تضاد کا مجموعہ ہے, دین کی شدت کے ساتھ خواہش, نبی کا شدت کے ساتھ احترام, دینی مقدسات کے ساتھ شدت کی وابستگی, لیکن کم علمی کے ساتھ, سادہ فہمی کے ساتھ, اور دھوکہ دینے کے لیے, دھوکہ لینے کے لیے تیار ذہنیت کے ساتھ. اس کے نتیجے میں یہ مشکلات پیش آتی ہیں.
اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ پاکستان کے مسلمانوں میں دین سے محبت کا کوئی مول نہیں ہے اور لاجواب دین سے محبت رکھتے ہیں, لیکن لاشعوری اور سادہ فہمی کی بنا پر دشمن کے ہتھ کنڈوں میں استعمال ہو جاتے ہیں یا مس یوز ہو جاتے ہیں. اسی سلسلے میں کیا اس کے باوجود بھی یہ ممکن ہے کہ پاکستان میں حقیقی اسلامی تحریک کامیاب ہو سکے؟
جی ہاں, اس میں ہمیں ایک فیز سے گزرنا پڑے گا, اور اگر ہم اس فیز سے گزرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہاں پر اسلامی, سچی اسلامی تحریک کی کامیابی کے امکانات انتہائی زیادہ ہیں. اور وہ فیز یہ ہے کہ یہ مسلمان عوام یا تو خود عمیق اور فکر انگیز دین کے ساتھ میدان کے اندر اتریں, یا کم از کم مخلص اور صالح قیادت کے انتخاب میں ایک صحیح فیصلے تک پہنچیں. مجھے یوں احساس ہوتا ہے کہ اسلامی تحریک کے کمپوننٹس یہاں فراہم ہیں, عوام کے اندر دین کی طلب ہے, دین معقول دین ہے, صرف ایک مشکل ہے, خود علم نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, اور وہ صحیح قائد جو ان کو لے کر چلے اس پر اطمینان نہیں ہے, یا اس تک پہنچنے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے دیکھتے ہیں, یا اس تک پہنچنے نہیں دیا جاتا دشمن کی طرف سے. تو میرا اپنے خیال ہے کہ دو میں سے ایک فیز کو طے کرنا ہوگا اس عوام کو, یا تو خود اتنا فکر و شعور حاصل کریں گے کہ فکر و شعور حاصل کرنے کے نتیجے میں غلط کو صحیح سے تشخیص دیں گے, اور غلط اور صحیح کو تشخیص دیتے ہوئے دشمن کی سازشوں کا مقابلہ کریں گے, اور دوسرا راستہ یہ ہوگا کہ اپنے دین کے اوپر عمل کرتے ہوئے ایک صالح قیادت تک پہنچیں گے. اور مجھے اس بات کی امید اس لحاظ سے زیادہ نظر آتی ہے کہ پاکستان تاریخی طور پر وہ خطہ ہے کہ جو معمولاً اپنے مغرب سے متاثر رہا ہے. یعنی اگر میں ایران اور افغانستان کہوں تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہسٹوریکلی پاکستان کا جو ریجن ہے یہ معمولاً متاثر رہا ہے ان تحریکوں سے جو ایران کے علاقے کے اندر اور کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے مغربی علاقوں کے اندر انجام پائی ہیں. اور مغربی علاقے کے اندر اسلامی انقلاب رونما ہوا ہے, اور اس اسلامی انقلاب نے شدت کے ساتھ اپنے اطراف میں اور دنیا کے مختلف قوموں کو متاثر کیا ہے, ان کو ہمتیں دی ہیں, ان کو شعور دیا ہے, ان کو ایک صالح قیادت رہبر معظم کی شکل میں اور ان سے پہلے امام کی شکل میں, امام خمینی کی شکل میں فراہم کی ہے. تو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ پاکستانی عوام جو ہسٹوریکلی ہمیشہ ایران سے حاصل کرتی رہی ہے, ان تمام تر رکاوٹوں کے باوجود اس صالح قیادت تک پہنچ جائے گی جس کے بعد پھر اس کو صحیح اسلامی تحریک نصیب ہوتی ہے اور اسلامی تحریک کے اہداف اور مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیابی نصیب ہوتی ہے.
فرقہ واریت کی وجہ سے پاکستان ایک منقسم معاشرہ بن گیا ہے اور ہر کوئی اسلام سے تمسک کا دعویٰ رکھتا ہے. ایسی صورتحال میں ان سب کو ایک اسلام پر کیسے لایا جا سکتا ہے؟
ہمیں یہاں پہ سوچنا ہوگا کہ یہ جو پاکستان کی مسلم کمیونٹی ہے جو اس وقت دین کے نام پر ڈیوائیڈڈ ہے, فرض فرمائیے فرقوں کے اندر مختلف فریکشنز کے اندر اور مختلف گروپس کے اندر، کیا یہ ڈویژن ان کی نیچرل ہے یا یہ ڈویژن آرٹیفیشل ہے؟ ہمیں اس کے اوپر سوچنا پڑے گا. یعنی ایک دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی دین وہ چیز ہے جو لڑاتی ہے، تو پھر ان کی یہ ڈویژن جو ہے وہ نیچرل ہے. لیکن اگر دین وہ چیز ہے جو متحد کرتی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے یہ جو ڈویژن حاصل ہوئی بھی ہے یہ آرٹیفیشل ہے. اور آرٹیفیشل گیم اس وقت تک چلتا ہے جب لوگ بیوقوف بنتے رہتے ہیں. اگر لوگوں کو شعور حاصل ہو جائے تو پھر یہ آرٹیفیشل گیم بہت زیادہ عرصے نہیں چلنا چاہیے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ متعدد شواہد یہ دکھاتے ہیں کہ پاکستانی عوام خاص موقع کے اوپر ایک خاص شعور حاصل کرتے ہیں، اور اس شعور کے بعد اپنے اندر مذہبی اتحاد اور مذہبی رواداری کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہیں. صرف ایک منظر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. کراچی میں ایک بم دھماکہ ہوا مسجد حیدری کے اندر. انتہائی کراؤڈڈ ایریا تھا جہاں پر مسجد حیدری واقع ہوئی تھی. اطراف میں روڈز ہیں، اور وہ اطراف کی جو روڈز ہوتی ہیں وہ معمولاً ٹریفک سے بھری ہوتی ہیں پورے دن میں. مسجد حیدری میں بم دھماکہ ہوا، اور جو نیئرسٹ ہاسپٹل، بڑا ہاسپٹل جہاں تک ان زخمیوں کو پہنچانا تھا، وہ کئی کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر واقع ہو رہا تھا. جہاں تک پہنچانا ان حالات میں جو معمولاً اس علاقے کے اندر ہوتے ہیں ٹریفک کے، تقریباً ناممکن تھا. عجیب منظر ہم نے یہ دیکھا کہ کسی بھی آرگنائزیشن کے بغیر عوامی جذبے نے لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ مسجد حیدری کے دروازے سے لے کے ہاسپٹل کے دروازے تک ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ایک کوریڈور بناتے ہیں، اور اس کوریڈور میں ایمبولینسز کو گزرنے کا راستہ دیتے ہیں. اب آپ تصور کر رہے ہیں کہ پیچھے کوئی آرگنائزیشن نہیں تھی، کوئی گورنمنٹ، کوئی این جی او، کوئی موومنٹ، کچھ نہیں تھا. یہ پبلک ڈیمانڈ تھی جو کہہ رہی تھی کہ اگر کچھ لوگ مسجد کے اندر زخمی ہوئے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کھڑے ہوں، ایمبولینس کے لیے راستہ بنائیں، باقی ٹریفک کو روکیں، اور وہ زخمی اس ہاسپٹل تک پہنچ سکیں. اب اس کو ہم کیا نام دیں گے؟ اگر ہم اس کو اس آدمی کے نقطہ نظر سے دیکھیں جس نے مسجد کے اندر بم دھماکہ کیا ہے، تو وہ ایک آدمی ہے، اور جو لوگ چین بنا کر کھڑے ہیں یہ ہزاروں آدمی ہیں. کس کو پاکستان کی سوسائٹی تعبیر کریں؟ اس بدبخت انسان کو جو مسجد کے اندر بم دھماکہ کرتا ہے اپنے غیر طبیعی فرقہ وارانہ اہداف اور مقاصد کی خاطر، اس کو میں پاکستانی کمیونٹی کہوں جو ایک آدمی ہے یا ایک گینگ ہے یا ایک گروپ ہے، یا اس کو پاکستانی کمیونٹی کہوں جو نیچرل انسینٹیو کے تحت ایک مظلوم کی جان بچانے کے لیے جو مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہوئے شہید ہو رہا ہے، زخمی ہو رہا ہے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے کاموں کو ترک کر دیتے ہیں، ہیومن چین بناتے ہیں تاکہ ایمبولینس یہاں سے گزرے. اس میں شعور نہیں ہے، اس میں انسانی جذبے نہیں ہیں، اس میں انسانی وفاداری نہیں ہے. اس میں کہاں منافرت اور کہاں منافقت اور کہاں ایک دوسرے کے ساتھ تفرقہ بازی ہے؟ یہ اتحاد کی علامت ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ٹرو پاکستانی کمیونٹی ہے کہ جو ایک خاص موقع کے اوپر مظلوم کو مشکل میں دیکھتی ہے اور اپنی امداد سے اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہیں. اور دیکھیے کتنے ڈیزاسٹرز آئے ہیں پاکستان کے اندر. زلزلہ کتنا بڑا ڈیزاسٹر تھا، فلڈ کتنا بڑا ڈیزاسٹر تھا جو پچھلے سال بھی آیا اور اس سال بھی آیا. یہ پاکستانی کمیونٹی اپنے جگہوں سے نکلی ہے اور اس نے تمام تر کلر، کاسٹ، کریڈ سب کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کی ہے. یہ کس بات کی علامتیں ہیں؟ آیا ان کے اندر ہم یہ کہیں گے کہ یہ پاکستانی سوسائٹی جو ہے وہ تفرقہ باز سوسائٹی ہے، یا ہم کہیں گے کہ نہیں، پاکستانی سوسائٹی پہ فرقہ واریت امپوز کی گئی ہے ایکچولی، اور اس کو ایک پلاننگ کے تحت اس میں مبتلا کیا گیا ہے؟ تو میں سیریسلی سمجھتا ہوں کہ پاکستانی سوسائٹی ایک بہت خوبصورت سوسائٹی ہے، اس کا دل بہت پاکیزہ ہے، اس کے اندر انسانی جذبات ہیں، اور یہ جب موقع دیکھتے ہیں اپنے ان انسانی جذبات کے ذریعے سے قربانی دیتے ہیں، اپنے دین کی خاطر آگے بڑھتے ہیں. ٹرولی لونگ سوسائٹی. لیکن اس کے اوپر فرقہ واریت کو امپوز کیا گیا، اس کے اوپر آرٹیفیشل گروپ بندی کی گئی ہے، اس کو مصیبت میں مبتلا کیا گیا ہے. اور اس کو مصیبت میں اسی لیے مبتلا کیا گیا ہے کہ اگر یہ اپنے نیچرل ٹرینڈ کے اوپر چلے تو یہ اسلام کا قلعہ ہے، یہ اگر اپنے نیچرل ٹرینڈ کے اوپر چلے تو اسلام کی طاقت ہے، اور وہ کفر اس سے خائف ہے کہ یہ مسلمان کہیں اپنے طاقت تک نہ پہنچ جائے.
جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ پاکستانی عوام پر فرقہ واریت تھوپی گئی ہے، جس کی ایک وجہ شعور کی کمی اور دوسرا استعمار کا نفوذ ہے. تو پاکستان میں اسلامی تحریک کو غلط رخ دینے کے لیے استعمار نے کون سے ہتھکنڈے استعمال کیے ہیں؟
جس کو ہم لوگ ایک اور موقع پہ عرض کر چکے ہیں کہ اس کو سوشل انجینئرنگ تعبیر کیا جائے گا، کہ انہوں نے پاکستان کی سوسائٹی کے اندر ایک ٹائپ کی انجینئرنگ کی ہے، انہوں نے پرائمری لیول کے اوپر تعلیم کو اتنا مخدوش کر دیا، اتنا زیادہ خراب کر دیا کہ یہ سوسائٹی اچھے سٹیزنز نہ بنا سکے۔ میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے پلاننگ کی ہے گروپس بنا کر، جو انہوں نے کیمپس بنائے ہیں جس کے اندر دہشت گردوں کو تربیت دلواتے ہیں، یہ سب علیحدہ کی باتیں، لیکن جو انہوں نے بہت بڑا ستم کیا ہے پاکستانی سوسائٹی کے اوپر، وہ پاکستان کی تعلیمی نظام کو ختم کر کے کیا ہے۔ انہوں نے پاکستان کی تعلیمی نظام کو مصیبت میں مبتلا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو افغان جہاد کے دوران، نام نہاد جہاد کے دوران انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہیومن ریسورسز کو ختم کرنے کے لیے اور اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے، اس کا رزلٹ اب ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو آپ کے اس سوال کے جواب میں کہ انہوں نے فرقہ وارد کے بیج کو کس طرح بویا، تو اس کا جواب میں یہ دوں گا کہ انہوں نے ایجوکیشن سسٹم کو خراب کر کے، پاکستان کے اندر آرٹیفیشل انویسٹمنٹ کر کے، اور اگر واضح طور پر دیکھا جائے تو اس معاملے میں جتنا منفی کردار امریکہ کا ہے اتنا ہی منفی کردار سعودی عرب کا ہے، اتنا ہی منفی کردار آل سعود کا ہے، اور اتنا ہی منفی کردار اس کے بعد ان کے ماننے والوں کا اور ان کے چاہنے والوں کا پاکستان میں بنتا چلا جاتا ہے، جنہوں نے ایکچولی سی آئی اے کی ایک وار کے پیچھے اپنی سوسائٹی کو ختم کروا دیا۔
مختصراً ایک نگاہ سعودی عرب پہ ڈالتے ہیں۔ پاکستان کی عوام امریکہ کے منفی کردار سے تو اچھی طرح واقف ہے، لیکن سعودیہ کا بیانہ کردار جو آج تک ہماری عوام کے سامنے نہیں آ سکا، یا عوام اس سے واقف نہیں ہو سکی، یا واقف نہیں ہونا چاہتی، ان سب کی کیا وجوہات ہیں؟
میں پھر کہوں گا کہ یہ پاکستانی عوام کی دین سے محبت کے نتیجے میں ہوا ہے۔ پاکستانی عوام مکہ اور مدینہ کو چاہتے ہیں، پاکستانی عوام کی ایک جذباتی وابستگی ہے مکہ کے ساتھ، مدینہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے روضے کے ساتھ، ان مقدس مقامات کے ساتھ۔ یہ اپنی سادہ فہمی میں ان مقدس مقامات کے تقدس کو اس کے حکمرانوں کو بھی دینے چلیں، یہ ان کی بیچاروں کی ایک دین طلبی ہے۔ یہ مقدس مقامات کو مقدس دیکھتے ہیں تو وہاں پر موجود حاکموں کو بھی مقدس دیکھتے ہیں، جو انتہائی غیر مقدس ہیں، خود غیر مقدس نظام کے بٹھائے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ جو آل سعود کو تقدس ملا ہوا ہے، یہ اردن کے بادشاہ کو کیوں نہیں ملا؟ وہ بھی تو عرب ہے۔ مصر کے حکمرانوں کو کیوں نہیں ملا؟ وہ بھی تو عرب ہیں۔ اگر عرب ہونا معیار ہوتا تو دوسرے عرب ممالک کے لوگوں کو بھی مل جاتا۔ یہ جو خاص کر سعودی عرب کے حکمرانوں کو یہ احترام مل رہا ہے، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ اور یہ پھر میں عرض کروں گا، یہ پاکستانی عوام کی دین سے وابستگی کی نشانی ہے، اور اس وابستگی کو ایکسپلائٹ کیا ہے پہلے انگلستان نے جب وہ آل سعود کو لے کر آئے، اور بعد میں امریکہ نے جس کے روز ویلٹ نے عبدالعزیز کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کر معاہدہ کیا، اور ان دونوں کا معاہدہ آج تک دنیا کے اندر رنگ لا رہا ہے، یہاں تک کہ اب جو ایران کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اس کے اندر بھی ملوث ہوئے ہیں۔ سعودی نظام کے نقاب کو اتارنا اس تقدس کی وجہ سے مشکل ہو گیا ہے جو پاکستانی عوام مکہ اور مدینہ کو دیتی ہے۔ لیکن اب اس طرح سے ہو رہا ہے کہ حقائق برملا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مثلا جو مختلف قسم کے ڈاکومنٹس ریلیز ہوئے ہیں، اس کے اندر واضح ہے کہ سعودی حکمرانوں نے امریکی نظام سے درخواست کی ہے کہ ایران کے اوپر حملہ کریں، اور وہ مختلف سازشوں میں ملوث رہے ہیں۔ یہ اسلامی انقلاب کی وسعت ہے کہ وہ فرقہ واریت کو ہوا نہیں دینا چاہتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اتحاد کی فضا باقی رہے۔ ورنہ آپ تصور کریں کہ طالبان نے کیا کیا ظلم نہیں کیے ایرانی سفرا کے اوپر، اور ان ایرانی لوگوں کے اوپر کہ جو افغانستان کے اندر مقیم تھے، لیکن رہبر معظم نے کہا کہ ہم ہرگز طالبان کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کے نتیجے میں مسلمان ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہوں گے۔ یہی وجہ سعودی عرب کے اندر نظر آتی ہے کہ ہم جانتے ہیں اور سب کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ سعودی حکمران کیا ہیں، ہمیں پتہ ہے سعودی نظام کیا نظام ہے، ظلم بربریت ہے اور فحاشہ اور فسق و فجور ہے، یہ سب کو پوری دنیا کو پتہ ہے، یورپ کے کلبس کو پتہ ہے، یورپ کے اندر جوا اور لاٹری کھیلنے والوں کو پتہ ہے، سب کو معلوم ہے، پوری دنیا کے سامنے یہ بات واضح ہے۔ لیکن کیوں ان کو تحمل کیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا اتحاد انتہائی اہم ہے۔ مسلمانوں کا اتحاد اس قیمت تک ہے کہ جمہوریہ اسلامی ایران متعدد قربانیاں دے اور مسلمانوں کے اتحاد کو محفوظ کرے، اس امید پر کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب مسلمان اپنے اسلامک اسٹینڈرڈس کو آل سعود پر منطبق کریں گے اور سمجھ جائیں گے کہ آل سعود کا دین اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسا کہ متعدد اہل سنت الحمدللہ رب العالمین اور دنیا کے آگاہ مسلمان اس بات کو سمجھ رہے ہیں۔
ہم نے بار بار ایک بات کو دہرایا کہ پاکستانی مسلمانوں کی اسلام سے محبت میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن ان کی کم فہمی استحصال کا باعث بنتی ہے۔ اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی کہا کہ مخلص اور صالح قیادت کا نہ ہونا بھی اس مسئلے کا باعث ہے۔ تو ان سب مشکلات کا حل آپ کی نگاہ میں کیا ہے؟
یوں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں تربیت کے ایک عمل سے گزرنا ہوگا۔ جب بھی کسی ملک کے اندر، کسی علاقے کے اندر ایک اسلامک موومنٹ چل رہی ہوتی ہے، تو اس اسلامک موومنٹ کے پیچھے ایک نیوکلیس ہوتا ہے جو مؤدب مہذب اسلامی نظریات کے حامل افراد کا حلقہ ہوتا ہے۔ ہمیں یقیناً ایسے افراد کی ضرورت پڑے گی کہ جو اسلامی نظریات کے حامل ہوں، انہوں نے اسلامی نظریات کو نہ صرف فکر کے مرحلے میں سمجھا ہو بلکہ اپنے عمل کے اندر اس کو اختیار کیا ہو۔ یہ جو انسانوں کا گروہ ہوتا ہے، یہ معاشرے کو موو کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم جمہوری اسلامی ایران کی تشکیل کے اندر دیکھتے ہیں کہ رہبر معظم اور شہید مطہری، شہید بہشتی اور ان کی طرح کے متعدد مفکرین ہیں کہ جن کا ایک گروپ بنا ہوا ہے اور وہ امام خمینی کی قیادت میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہ گروپ اس قیادت کو سپورٹ دیتے ہوئے اپنے معاشرے کو کنونس کر رہا ہے، اپنے معاشرے کو لے کے چلتا ہے، اس کی ڈیمانڈ کو نیوٹرلائز کرتا ہے، ریشنلائز کرتا ہے، اور رہبری کی بات کو لوگوں کے سامنے اس طرح سے پیش کرتا ہے کہ رہبر اور عوام کے درمیان براہ راست رابطہ بھی بنتا ہے اور عوام رہبر کے پیچھے چلتے ہیں۔ ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے ہمیں ایک تربیتی عمل سے گزرنا ہوگا۔ جو ہماری خامی ابھی تک رہی ہے وہ یہ کہ خوبصورت جذبات کے باوجود ہم عوام کو ایک تربیتی عمل کے اندر ڈالنے میں ناکام رہے ہیں۔ یعنی میں بعض اوقات بدقسمتی سے دیکھتا ہوں کہ کتنی اچھی عوام ہے، پاکستانی عوام کی، جو اسلام کے نام پر ہمیشہ جان دیتی ہے، ہمیشہ اسلام کے نام پہ قربان ہوتی ہے، اور کتنی محروم عوام ہے کہ اس کو پھر بھی اسلام نہیں دیا جا رہا، اس کو پھر بھی دین نہیں دیا جا رہا، اور لوگ اپنے مفادات کی خاطر اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو میرا اپنے خیال ہے جو پہلی ضرورت ہماری بنتی ہے وہ یہ کہ کچھ مفکرین، نظریات کے حامل، مؤدب مہذب انسانوں کا ایک گروہ بنے کہ جو اسلامی نظریات کو فکر اور عمل کے مرحلے میں اختیار کریں، اور ان کے ذریعے سے اس اسلامی معاشرے کی تہذیب اور تربیت کا عمل انجام پائے۔ تھیوریٹیکلی اسپیکنگ ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی کہ 100% لوگ تربیت یافتہ ہوں گے، لیکن پریکٹیکلی جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اگر 20-25% لوگ بھی صحیح اسلامی تربیت کے حامل میدان عمل میں وارد ہو جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک معاشرتی تبدیلی کے لیے 20-25% بھی کافی ثابت ہو سکتے ہیں۔ جو کچھ ہمیں چاہیے وہ اچھا تربیتی نظام ہے، اچھے تربیتی نظام کے ساتھ عمل کرنے والی ایک نظریات کی حامل جماعت، جس کے اندر اسلام فکر اور نظریے کی حد میں ظاہر ہو اور وہ اپنی عوام کے ساتھ آگے بڑھے۔ اس میں متعدد فیکٹرز ہیں، مثلا وہ جماعت عوام کے دکھ درد میں ان کے ساتھ کھڑی نظر آئے، ان کا مقدر عوام کے مقدر سے دور نہ ہو، وہ لوگ اپنی عوام کی خاطر قربانیاں دیتے ہوں، اگر عوام بھوکے ہوں تو پھر یہ بھی بھوکے ہوں، اگر عوام الناس کی جان خطرے میں ہو تو ان کی جان بھی خطرے میں ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دین اسلام کا نعرہ لگائیں اور ہم لوگوں کے درمیان اختلاف کی بات کریں، تفرقہ کی بات کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پوری اسلامی تحریک ایک فرد واحد چلا رہا ہو اور باقی سب کا انکار کر کے معاشرے کو کسی سمت لے جانے کی کوشش کرے۔ یہ اسلامی نقطہ نظر کے میں سمجھتا ہوں متعارض ہے۔ لہذا ہم امام خمینی کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی عوام کو فکر دے رہے ہوتے ہیں، اپنی عوام کو لے کر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے شاگردوں کو لے کے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کس طریقے سے وہ شہید مطہری کی بات کو لوگوں کے اندر نافذ کر دیتے ہیں، کس طریقے سے وہ رہبر معظم کے لیے ایک میدان کو فراہم کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں یوں سمجھ میں آتا ہے کہ ایک اچھی جماعت کا ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ اچھی جماعت لوگوں کو لے کر چلنے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ لوگوں کے اوپر تنقید کرنا آسان ہے، معاشرے کے اندر تخریب پھیلانا بھی آسان ہے، لیکن اس مخرب اور غیر تعمیر شدہ معاشرے کے اندر سے خوبصورت تصویریں بنا لینا اور ان لوگوں کو ایک اچھے ہدف تک پہنچا دینا، یہ مشکل کام ہے۔ ہمیں اس مشکل کام کو انجام دینا پڑے گا۔
تو پھر اس اسلامی تحریک کی شکل کیا ہوگی؟ کیا یہ پارٹیوں کی شکل میں ہوگی، یا جیسا کہ بات کی جاتی ہے امام امت کا رابطہ، یا کوئی تیسری شکل ہوگی؟
یوں احساس ہوتا ہے کہ ہم کسی سوسائٹی کے بارے میں کوئی کنکریٹ ماڈل نہیں دے پائیں گے۔ ہر سوسائٹی کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں، ہر سوسائٹی کے اپنے میتھڈالوجیز ہوتی ہیں جو وہ سوسائٹی اپنے پرٹیکولر ایلیمنٹس کی وجہ سے ڈکٹیٹ کر رہی ہوتی ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ ہم کسی ایک جگہ کامیاب ہونے والے ماڈل کو دوسری جگہ بھی امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، میرا اپنے خیال ہے کہ شاید یہ سوسائٹی کی جو ڈفرینسز ہیں ان کو اگنور کرنے کے برابر ہوگا۔ تو ہم یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ جو ماڈل مثلاً فرض فرمائیے دنیا کے کسی ایک خطے میں کامیاب ہوا، وہ پاکستان کے اندر کامیابی حاصل کرے گا۔ جو کچھ بھی پاکستانی عوام ہے، جو کچھ بھی پاکستان کی مشکلات ہیں، جو کچھ بھی پاکستان کے اندر وسائل کی فراہمی ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنے کام کو انجام دینا ہوگا۔ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ شاید بہت ضروری نہیں ہے کہ ہم تمام چیزوں کو پہلے سے ڈیفائن کر کے آگے بڑھ رہے ہوں گے۔ بہت ساری چیزیں ہوں گی جو موومنٹ ڈکٹیٹ کر رہی ہوتی ہے سوسائٹی کے اوپر۔ مثال کے طور پر میں تقریباً یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی نے بھی پریڈکٹ نہیں کیا ہوگا کہ جمہوری اسلامی ایران کے بنانے کے لیے جو تحریک چلی تھی وہ کن اسٹیجز سے گزرتی ہوئی اس انقلاب تک پہنچے گی۔ اس نے اپنے پیٹرن کو خود ڈکٹیٹ کیا ہے بعض اوقات، اور اپنی ڈیمانڈس کو خود ایک موقع پر کلیریفائی کیا ہے۔ مثلا شروع سے جمہوری اسلامی نہیں بنی تھی حزب کے طور پر، ایک خاص موقع پر پہنچ کر امام خمینی نے جمہوری اسلامی پارٹی کے طور پر تشکیل دی ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ اسلامی نظام بغیر پارٹی کے ہے تو جمہوری اسلامی کیوں تشکیل دی امام خمینی نے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں اس میں ہمیشہ پارٹی ہوتی ہے تو شروع انقلاب میں کیوں امام خمینی نے جمہوری اسلامی پارٹی تشکیل نہیں دی۔ تو میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہر موومنٹ کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں، اور وہ ڈائنامکس جو ہوتے ہیں وہ کچھ جگہوں کے اوپر جا کر اپنی چیزوں کو کلیریفائی کرتے ہیں، ان کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں۔ یہ بہت جلدی ہوگا کہ ہم پاکستانی معاشرے کے بارے میں ایک کنکریٹ سولوشن دیں اور سمجھیں کہ یہی دی اونلی ویلڈ سولوشن ہوگا۔ یہاں پہ ہمیں کام کرنا ہوگا، اپنی جد و جہد کو لے کے آگے بڑھنا ہوگا، جو میں نے تربیت، تہذیب اور تعمیر کی صورت میں آپ کی خدمت میں عرض کی، عوام کی امنگوں میں ان کا ساتھ دینا ہوگا۔ اگر ہم اس کام کو انجام دیتے ہیں تو یہ موومنٹ خود بخود آگے بڑھتی ہے اور اپنے ڈائنامکس کو ہمارے سامنے کلیریفائی کرتی ہے، راستے کو معین کرتی ہے۔ پھر
جیسا کہ آپ نے تربیت اور تہذیب کا ذکر کیا، اور جس کے لیے تربیت یافتہ اور مہذب طبقے کا ہونا بھی ضروری ہے، تو اس حوالے سے علماء، اساتذہ اور عوام کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟
جیسے کہ خود دین اسلام کے اندر موجود ہے، فرماتا ہے کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، تو کوئی فرد ایسا نہیں ہے کہ جو معاشرے کے اندر ذمہ دار نہ ہو اور اس کو ذمہ داری کا جواب نہ دینا ہو۔ ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اسلام کی فلاح کے لیے، اسلام کی نشر و ترویج کے لیے، معاشرے کے اندر عدل و انصاف کے قیام کے لیے، ظلم اور منافقت سے فسق و فجور کے مقابلے کے لیے اپنے کردار کو انجام دے۔ لیکن طبیعی طور پر جس کی نعمتیں زیادہ اس کا حساب بھی زیادہ، جس کے پاس رہنمائی کی زیادہ اپرچونیٹیز ہیں اس کا حساب زیادہ ہوگا۔ لہذا مثال کے طور پر یقینی طور پر ایک ٹیچر کا حساب اس سے زیادہ ہوگا کہ جو ایک اسٹوڈنٹ سے لیا جائے گا، اور ایک عالم کا حساب یقیناً زیادہ ہوگا اس شخص کے مقابلے میں جو اس عالم سے سوال پوچھنے کے لیے آیا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے کے اندر کچھ رولز ایسے ہیں جن کا کام ہی یہی ہے کہ وہ معاشرے کو لیڈ کریں، معاشرے کو رہنمائی دیں اور اس کے آئیڈیلز کو بیان کریں، تاکہ اگر وہ غلطی پہ چل رہا ہو تو وہ اپنی اصلاح کر سکے۔ اس اعتبار سے اس معاشرے کے اندر جو بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، چاہے وہ علماء کی صورت میں ہوں، چاہے وہ فلاسفرز، رائٹرز اور انٹلیکچوئلس کی صورت میں ہوں، چاہے وہ یونیورسٹی کے ٹیچرس کی صورت میں ہوں، یا حتیٰ وہ بفکر باشعور اسٹوڈنٹس کے جو مختلف لیول کے اوپر اپنی ایجوکیشنل پروسیس کو جاری کیے ہوئے ہیں، ان سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ معاشرے کے اندر اس فکر اور شعور میں اضافے کا سبب بنے، اسلامی تعلیمات کے اندر، اس نظام کے اندر اپنے آپ کو لانے کی کوشش کریں، اور جس کے پاس اپرچونیٹی زیادہ ہے اس کو اس معاملے کے اوپر زیادہ توجہ دینی ہوگی۔ اور اس کے مقابلے میں جو چیز آتی ہے وہ دو چیزیں آ سکتی ہیں، ایک غفلت آ سکتی ہے اور ایک اپنی خواہشات اور اپنی نفسانی شہوتوں کے اندر غرق ہو جانا، اور اس حد تک پہنچ جانا جس کو ہم کہیں کہ مگن ہو گئے اپنی زندگی کے اندر۔ دشمن کا بہت سادہ حربہ ہے، وہ کچھ لوگوں کو معاش کی جد و جہد کے ذریعے سے غفلت میں ڈالنا چاہتے ہیں، یعنی معاش کی جد و جہد میں اتنا پیس دیں گے کہ وہ اس چکی سے باہر نہیں آ پائیں گے اور غافل ہو جائیں گے ان آداب سے جن کو حاصل کر لینا چاہیے، اور کچھ لوگوں کو مادی نعمتیں دے کر نفسانی خواہشات اور شہوات کے اندر غرق کر کے اتنا غافل اور اتنا جاہل بنا دینا چاہتے ہیں کہ وہ بھی اسلامی تحریک کا حصہ نہ بن سکیں۔ جن لوگوں کے ہاتھ میں زمانے میں اقتدار ہے، فکری طور پر خاص کر، ان لوگوں کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ شعور کو، فکر کو، نظریے کو لوگوں تک پہنچائیں، اور اس فکر اور شعور کے ذریعے سے لوگوں کو اس راستے کی طرف لے کر چلیں جس میں اندر ان کا مستقبل ہے، جس میں ان کی ان مشکلات کا حل ہے۔ ہمیں احساس ہے کہ یہ کام آسان نہیں ہونا چاہیے، اس کام کے لیے ہمیں انسٹیٹیوشنز کی ضرورت ہے، اس کام کے لیے ہمیں اداروں کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے پاکستانی سوسائٹی کی مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے کہ فکر اور شعور کے اوپر مبنی اداروں کی کمی ہے، فکر اور شعور پر مبنی تعلیم کی کمی ہے. تو ہمیں جیسا کہ علامہ اقبال نے اپنے کچھ لیکچرز کے اندر کہا تھا, ہمیں ریکنسٹرکشن کرنی پڑے گی, اور یہ سوسائٹی اس ریکنسٹرکشن کے ذریعے سے ان اہداف اور مقاصد کو حاصل کر پائے گی. لیکن میں ایک بار پھر عرض کرتا چلوں, میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ پاکستانی سوسائٹی خوبصورت سوسائٹی ہے, اور پاکستانی سوسائٹی کے اندر تمام تر ایلیمنٹس ہیں ایک اچھی واقعی اسلامی سوسائٹی بننے کے لیے. یہاں ہمیں جدوجہد کی ضرورت ہے. یہ جو پرومسنگ فیوچر ہے یہ ہماری ذمہ داری کو بڑھا رہا ہے کہ ہم مزید آگے بڑھیں اس قوم کی خدمت کے لیے, اس ملک کے اندر بسنے والے مسلمانوں کے اور غیر مسلمان انسانوں کی خدمت کے لیے. اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم امام خمینی کی تعلیمات کے اندر وہ پہلو جو انہوں نے فلاح و بہبود کے لیے رکھا ہے, وہ پہلو جو انہوں نے انسانوں کی تربیت کے لیے رکھا ہے, اس کے اوپر اصرار کرتے ہوئے آگے بڑھیں, تو اس معاشرے کے اندر اتنی خوبصورتیاں ہیں کہ وہ اس خوبصورت پیغام کو جذب کر سکتے ہیں. اور یہ قربانی دینے والا معاشرہ ہے, اس معاشرے نے متعدد قربانیاں دی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت قریب ہونا چاہیے کہ جب فکر اور شعور دینے والے لوگ اللہ کی خاطر خلوص کے ساتھ اپنے معاشرے کے اندر اتریں اور خدا نے متعال اس معاشرے کو ان معاشروں میں سے قرار دے جو انشاءاللہ امام وقت کی نصرت کے اندر آگے بڑھیں, دین خدا کی پرچم کی عزت اور سربلندی کے لیے اپنے وظیفے اور اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیں انشاءاللہ تعالی.
جیسا کہ ابھی آپ نے اداروں کا ذکر کیا اور ان کی افادت کے حوالے سے بھی بیان فرمایا, اور ہم بھی یہاں پر ایک ادارہ ارباک کی حوالے سے کوشاں ہیں, تو اس حوالے سے اداروں کی رہنمائی کے لیے کچھ بیان فرما دیجئے.
جو ابھی تک سمجھ میں آتا ہے اس دعا کے ساتھ کہ خدا متعال انشاءاللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, اور جو کامیابیاں آپ نے حاصل کی ہیں خدا متعال ان کامیابیوں میں آپ کے خلوص کے ذریعے سے اور زیادہ اضافہ فرمائے. میرا اپنے ذہن یہ کہتا ہے کہ ہمیں پرخلوص اور خالص دینی پیغام کو تلاش کرنا ہوگا. ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کرنی ہوگی کہ ہمارا دینی پیغام خلوص پر مبنی ہو, اور جتنا زیادہ مخلصانہ خالص پیغام ہم دین کا دے سکیں وہ دینے کی کوشش کریں. بہت دفعہ ایسا ہوگا کہ خلوص نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے پیغام کی تاثیر کم ہو جائے گی. ہمیں اس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی کہ ہمیں اللہ کی خاطر اس کام کو انجام دینا ہے. آپ بلاغ کے اندر جو کچھ زحمات کر رہے ہیں خدا نے متعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم دے, لیکن ہمیشہ اس بات پہ معتقد رہیے گا کہ ٹیکنالوجی اور مختلف سپورٹس, ان میں سے کوئی چیز انسانوں کو انسان نہیں بناتی. آپ کا خلوص, آپ کا اللہ سے قرب, آپ کی اللہ کی بندگی, یہ آپ کو آپ کے کام کے اندر انسان ساز کام میں تبدیل کرے گی. تو ٹیکنالوجی کی سپورٹ بہت ضروری ہے. انبیاء اکرام علیہ السلام نے ہمیں زندگی کے اندر اس طرح دینے کا درس دیا ہے کہ جس کے اندر ہم اپنے مسائل کو استعمال کریں, لیکن کوئی وسیلہ خلوص سے بڑھ کر نہیں ہے, کوئی وسیلہ اللہ کی بندگی سے بڑھ کر نہیں ہے. بس اپنے کام کے اندر پرخلوص رہنے کی کوشش کیجیے, اپنے کام کے اندر اس بات کے اوپر یقین رکھیے کہ آپ کا وہی کام معاشرے کو تبدیل کرے گا جو آپ نے صرف خدا کی خاطر انجام دیا ہوگا, اللہ کے نظام کی خاطر انجام دیا ہوگا. اس فکر کے ساتھ اپنے وسائل کو استعمال کیجیے. یوں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کوئی وہ کام ختم نہیں ہو سکے گا, دنیا کی کوئی طاقت اس کام کو ختم نہیں کر سکے گی جو خدا کی خاطر انجام پائے گا. اور جب انسانوں کو کچھ فائدہ پہنچے گا تو آپ کا کام یقیناً زمین کے اوپر باقی رہے گا. وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, جو انسانوں کو فائدہ پہنچائے گا وہ روئے زمین کے اوپر باقی رہے گا. مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ, جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. تو اگر آپ صرف خدا متعال کی خاطر ان انسانوں کی زندگیوں میں ایک اچھا پیغام دینے کے لیے محنت کرتے ہیں, جد و جہد کرتے ہیں, اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہیں, اپنی فکری ذہنی توانائیوں کو استعمال کرتے ہیں, تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کا کام باقی نہ رہے, آپ کا کام مؤثر نہ ہو, آپ کا کام انسانوں کو اس انسانیت کے اعلیٰ مراحل سے قریب نہ کر سکے. ہاں یہ ہے کہ مشکلات آتی رہیں گی. خدا متعال نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں آزماتے رہیں گے, آپ کے کام میں بھی مشکلات آئیں گی, آپ کے کام کے اندر بھی پریشانیاں آئیں گی, لیکن آپ کا خلوص آپ کی بہت ساری چیزوں کو نپٹا دے گا. آخری بات جو اس سلسلے میں عرض کروں گا وہ یہ کہ بعض اوقات ہم لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے پاس وسائل کم ہیں. میرا نہیں خیال یہ شکایت بہت اچھی شکایت ہوگی. میرا نہیں خیال اگر ہمارے اندر کسی کام کرنے کی توانائی ہو تو خدا وسائل سے محروم کر کے ہمیں اس کام سے روک لے گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ خدا فاسقوں اور فاجروں کو دنیا کی دولت دے رہا ہے تو مومن کو اللہ کا دین پیغام پہنچانے کے لیے وسائل کیوں نہیں دے گا؟ ہاں ہمیں اللہ سے دولت طلب نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اللہ سے مادی طاقت اور مادی شہرت طلب نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اللہ سے توفیق طلب کرنی چاہیے، اپنے کام کے اندر خلوص اللہ سے طلب کرنا چاہیے. اور اگر اس میں بس ایک پوائنٹ اور اضافہ کر دوں کہ عزیزان محترم، ہم لوگ کوشش کے ذمہ دار ہیں، ہم لوگ نتائج کے ذمہ دار نہیں ہیں. ہمیں خدا متعالیٰ نے معزف کیا ہے کہ ہم اپنی کوششوں کو انجام دیں، نتیجہ بنانے والا خدا ہے، ہم اس کے معزف نہیں ہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ خدا متعالیٰ کا کام ہے. انک لا تہدی من احببت، تم اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو تم چاہتے ہو کہ ہدایت دو، صرف خدا ہے کہ جو ہدایت دیتا ہے. تو جیسا کہ امام خمینی فرماتے تھے، ہمیں ذمہ دار خدا نے نہیں قرار دیا کہ ہم نتائج خلق کریں، ہمیں خدا نے ذمہ دار قرار دیا کہ ہم اپنی سی کوشش کو انجام دیں اور نتائج کو پروردگار عالم کی بارگاہ کے اوپر چھوڑ دیں. اگر وہ ہمارے کام کو قابل قبول سمجھے گا تو شاید 500 سال کے بعد بھی نتیجہ دے گا، اور اگر ہمارا کام قابل قبول نہیں ہوا اور اس کی بارگاہ میں قبول کیے جانے کے قابل نہیں ہوا تو پھر اس کا کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہو پائے گا. اور خدا قبول کرتا ہے قلیل کو اور کثیر کو بخش دیتا ہے. اگر ہم اور آپ کچھ مختصر کام خدا متعالیٰ کی بارگاہ کے اندر خلوص کے ساتھ انجام دیں گے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے انشاءاللہ.
زیدی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، خداوند متعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.